بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. سبتہا میں اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ نبوت کے ساتھ میں مخالفت اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ نبی کی مخالفت ہوتی ہے، نبی کو ستایا جاتا ہے، نبی کی نہیں مانی جاتی، اور نبی انتہائی شفیق ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، لوگوں کے ہمدرد اور بہیخواہ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی غرض نہیں ہوتی سوائے شفقت کے، تو لوگوں کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی، ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں بہت سی سبق کی باتیں، عبرت کی باتیں بھی آ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا اور آپ کے اطمینان کا ذریعہ بھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو شروع اس طرح فرمایا اللہ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے راستے میں ایک بات کہی کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تم لوگ یہاں ٹھہرو، شاید میں آگ لے آؤں وہاں سے، جس سے فائدہ حاصل کر لیں، روشنی کا فائدہ، پکانے کا فائدہ، گرمی حاصل کرنے کا فائدہ، یا پھر یہ کہ وہاں کوئی رہنما راستہ بتانے والا مل جائے گا، چونکہ اندھیری رات میں راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو لیا جہاں سے نبوت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس واقعے کو بیان فرمایا شروع میں، لیکن آگے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے پہلے کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ اسلوب ہے، ترتیب ہے بیان کی، الگ الگ طریقوں سے حضرت موسیٰ کے واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خلاص عطا فرما دی، آپ کو نبی بنا لیا، اور وحی نازل فرما دی، اور وحی میں بہت سے احکام دے دیے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا لکڑی کے سانپ اور اژدھا بن جانے کا اور ہاتھ کے روشن ہو جانے کا، تو ان دونوں معجزوں کو دے کر اللہ نے فرمایا کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، سمجھاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی درخواست کی، جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار آپ میرے سینے کو کھول دیجیے، یہ ابتدائی آیتیں اگر آ چکی ہیں اپنے پاس۔ ایک تو شرح صدر کی درخواست کی کہ جو وحی کا علم ہے اس کا تحمل آ جائے سینے میں، کیونکہ اس کا بہت ثقل ہوتا ہے، بہت ذمہ داری کا اس میں احساس ہوتا ہے، بہت بوجھ پڑتا ہے طبیعت کے اوپر۔ اور دوسرے یہ کہ سب نبیوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نبی جب نبوت کا اظہار کرتے ہیں تو لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اس مخالفت پر بھی برداشت کرنا ہے اس مخالفت کو، اور لوگوں کے نہیں ماننے کی وجہ سے دل تنگ بہت ہوتا ہے، تو اگر آدمی میں برداشت نہ ہو تو وہ تنگی دلی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے شرح صدر کی درخواست کی کہ میرا سینہ کھول دیجئے، جس میں آسمانی علوم کے تحمل کا مضمون بھی آ گیا، اور جس میں لوگوں کی مخالفتوں کا بھی مضمون آ گیا، جس میں اپنی طبیعت کے انقباض اور تنگی کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ دوسری درخواست کی کہ ویسر لی امری، آپ میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دیجئے۔ انبیاء کی نظر جو ہے وہ اللہ پر ہوتی ہے ہر چیز میں، تو باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا لیا، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً دعا کر رہے ہیں۔ کسی کو نبی بنایا تو شرع صدر ہوتا ہی ہے تو نبی بنایا جاتا ہے، مگر نبی کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے یہ کام لگا دیا ہے لہذا مجھے یہ کام کرنا ہی ہے اور وہ خود ہی سنبھال لیں گے، ویسا نہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم درخواست کریں کہ آپ آسان فرما دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دوسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ تو چاہے کام آدمی اپنے طور پر کر رہا ہو، چاہے کام آدمی کو کوئی دوسرا لگائے، چاہے اللہ ہی لگائے، تو کام تو جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان فرمائے۔ جس کام کو جس اللہ آسان کر دیں گے کسی کے لیے وہ آسان ہوگا، جس کو مشکل کر دیں گے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتے ہیں بعض مرتبہ، اور آسان سے آسان کام کو مشکل کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مشکل کام مشکل ہی رکھیں، آسان کام آسان ہی رکھیں، ایسا بھی رکھتے ہیں، مرضی ہے ان کی کہ مشکل کو مشکل رکھیں، آسان کو آسان رکھیں، لیکن یہ بھی ہے کہ مشکل کام کو آسان کر دیں، اور یہ بھی ہے کہ آسان کام کو مشکل کر دیں۔ بعض مرتبہ ایسا آدمی خود ہی محسوس کرتا ہے کہ اتنا آسان سا کام ہوتا ہے لیکن وہ اس کو نہیں کر پاتا۔ اپنی بے عملیوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شریعت کے آسان کام ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے، ہمارے لیے مشکل ہو گیا وہ. اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو، کہ ان کے مشکل سے مشکل کام ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے آسانی کی دعا فرما رہے ہیں، وہ یسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دیجیے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، پہلے سے پیدائشی لکنت نہیں تھی، ایک مرتبہ آگ کا ڈالا اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے زبان جل گئی تھی، تو وہ لکنت آ گئی تھی، تو اس کے لیے درخواست کی کہ وہ کھول دیجیے، اور اتنا کھول دیجیے کہ یفقہ قولی، میری بات کو سامنے والا سمجھ لے. یعنی کوئی بہت زیادہ فصیح بلیغ تقریر کرنے کی چاہے عادت نہ ہو، لیکن یہ کہ میں کچھ بولوں تو سامنے والے کو سمجھ میں تو آ جائے. پہلی درخواست یہ کی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دیجیے، جو میرا بوجھ اٹھانے والا ہو، میرا ساتھ دینے والا ہو. یہ بھی ایک بہت بنیادی چیز ہے، آپ کوئی کام اجتماعی بڑا کرنا چاہیں تو جب تک آپ کے آوان اور انصار اور ہاتھ پیر موجود ہیں تو آپ اچھا کام ہو جاتا ہے آپ سے کسی کے ساتھ میں بھی. اور اگر اس کے پاس مدد کرنے والے اور ہاتھ پیر نہیں ہے کوئی اس کے منشے کے موافق، تو کوئی کام نہیں ہوتا پھر. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست یہ کی کہ اللہ آپ میرے اہل سے میرا وزیر بنا دیجیے. یہ درخواست نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے ایک وزیر دے دیجیے آپ، یہ کہا کہ میرے خاندان میں سے ایک وزیر دیجیے. وجہ اس کی ہے کہ اپنائیت جو ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے خاندان کا آدمی جتنا ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہے اپنے آدمی کی، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اور اس کے ساتھ جو کچھ کہا سنا جا سکتا ہے دوسرے سے نہیں سنا کہا جا سکتا، اس سے شکایت جو ہو سکتی ہے دوسرے سے نہیں ہو پاتی. اس لیے خاندان سے درخواست کی کہ میرے خاندان میں سے آپ میرا وزیر بنا دیجیے. اور پھر اس کے بعد میں اس کا ذکر بھی فرما دیا کہ میں اس سے کون مراد لے رہا ہوں، ہارون اخی، ہارون کو بنا دیجیے میرا وزیر جو کہ میرے بھائی ہیں. اشدد بھی عذری، اس کے ذریعے سے آپ یعنی میرے کام کو مضبوط کر دیں، جو میری ذمہ داری ہے اس کے اندر اور زیادہ پختگی آ جائے. وہ اشرک ہوں فی امری، اور میرے معاملے میں آپ ان کو شریک کر دیجیے. اشرک ہوں فی امری یعنی جو نبوت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، ان کے لیے بھی میں نبوت کی درخواست کرتا ہوں، آپ ان کو بھی نبی بنا دیجیے. وزیر ہونا الگ چیز ہے، نبی ہونا الگ چیز ہے. اس لیے وزیر ہونے کی بھی درخواست کی کہ ان کو وزیر بھی بنا دیجیے، اور پھر اس کے بعد ان کے شریک کر دینے کی بھی درخواست کی. وزیر بنانا تو ایسی چیز ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی بنا لے سکتے ہیں، کیونکہ آدمی کسی کو بھی اپنا وزیر خود بھی بنا سکتا ہے اپنے کام کے لیے. آدمی کسی کو اپنا سیکرٹری بنا لے، نائب بنا لے، ذمہ دار بنا لے، ٹریزرر بنا لے، خود بھی بنا سکتا ہے، اس کے اختیار جائز ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے درخواست کی کہ اگر حضرت ہارون کو ان کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد زیادہ ہوگی. اور نبوت ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی اپنے لیے اس کے نبی کو نہیں چن سکتا، فلاں بھی نبی میرے ساتھ ہو جائے. تو اس لیے اس کی درخواست الگ سے کی کہ آپ میرے معاملے میں ان کو شریک بھی کر دیجیے. یہ پانچ دعائیں کی. سنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اسی وجہ سے ہارون کو نبی بنا دیا تھا، اور ساری دعائیں ان کی قبول ہو گئی. شرع صدر بھی ہو گیا، اور یسر امر بھی ہو گیا، اور حل عقد بھی ہو گیا، اور اللہ پاک نے ہارون کو آپ کا وزیر بھی بنا دیا اور نبی بھی بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو درخواست کی کہ ہارون کو، بھائی ہارون کو یہ کام دے دیجیے، اب ان کو میرے ساتھ شریک کر دیجیے، تو اس کے آگے وہ بھی بتا رہے ہیں نتیجہ اس کا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کئی مصبح حق کثیرن، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے بہت زیادہ، تاکہ ہم تسبیح کریں آپ کی بہت زیادہ. ونذکر کا کثیرن، اور آپ کا ذکر کریں ہم بہت زیادہ. دونوں مل کے آپ کا جو ذکر کر سکتے ہیں اور جو آپ کی بات چلا سکتے ہیں، جو آپ کی بات پھیلا سکتے ہیں، وہ ایک میں اتنی سہولت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا ہے کہ اکیلا آدمی بھی ذکر اور تسبیح کر سکتا ہے، لیکن ماحول جو ہوتا ہے وہ کراتا ہے. اصل میں ایک انوائرمنٹ چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بہت سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تقویت حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے ان کو جذباتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، مزاج بننے کے اعتبار سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو کام تھا ذمہ داری کا، تو کام میں جتنا زیادہ کوئی شریک ہوگا اتنی زیادہ سہولت ہوگی اور کام بھی اتنا زیادہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ہم اس لیے آپ سے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ، ہم تسبیح کریں گے آپ کی بہت زیادہ اور ذکر کریں گے آپ کا بہت زیادہ. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے کہ اصلی کام جو ہے نا وہ اللہ کی تسبیح اور ذکر کا ہے، کہ اگر ہمیں یہ کام مل گیا تو ہم آپ کی تسبیح اور ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے. تو تسبیح اور ذکر کا ہونا زیادہ سے زیادہ یہ فی نفسی ہی مطلوب ہے. بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کو خوب یاد کریں، کثرت سے اللہ پاک کے ذکر کی عادت ہو. ذکر جو ہے نا وہ مقاصد میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا میں ذکر اور دعا میں طاعت بھی اس کو کہتے ہیں، اور دعا میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہمیشہ کا، یہ تو سارے صوفیہ کے مقاصد میں سے ہیں. جتنا کام ہے اس میں، اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کی مشق ہو جائے، عادت ہو جائے ہر وقت کی، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونے کی اس کو عادت ہو جائے کہ اپنے ذہن سے وہ اللہ کے پاس حاضر رہے. انک کنت بنا بصورا، یہ بھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک آپ ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں. قال لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق دے دیے گئے تم اپنا سوال اے موسیٰ، جو سوال تم نے کیا تھا وہ سوال ہم نے تمہیں مرحمت کر دیا، جتنی دعائیں تم نے کی وہ منظور. سنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آ کے وہی پہنچا دیے کہ صاحب آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں تو ہارون علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے مصر سے باہر آئے ہوئے تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ ہم نے احسان کیا ہے تم پر ایک مرتبہ سے زیادہ، اور بغیر مانگے کے کیا ہے. اب جو تم مانگ رہے ہیں تو مانگنے سے ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تو تمہارے ساتھ، تم پر تو ہماری نظر پہلے سے ہی ہے، تم ہمارے محبوب پہلے سے ہی ہو، تو بغیر مانگے کے بھی ہم نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہوا ہے، تو مانگنے کا مانگنے پہ کیوں نہ دیتے. مانگنے پر تو دے ہی رہے ہیں، بغیر مانگے کے بھی ہم نے تمہارے ساتھ بہت مرتبہ کیا ہے. مرتبہ اخرى مطلب متعدد مرتبہ، متعدد مرتبہ ہم نے تم پر بہت احسان کیا ہے. اور پہلے پیغمبری بنا دیا تھا تو کون سا مانگا تھا پیغمبری کو، اور پیغمبری مانگی جا بھی نہیں سکتی، تو کتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا. گئے تھے آگ لینے اور پیغمبری مل گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیگر باتوں میں کچھ خاص احسانات اپنے جتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے لیے احسان جتانا مناسب ہے، ان کے شایع نشان ہیں، ان کے لیے عیب نہیں ہو، چونکہ وہ احسان کرنے والے ہیں تو ان کو حق احسان جتانے کا، وہ مالک ہیں تو ان کو حق احسان جتانے کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرما رہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، ہم نے متعدد مرتبہ آپ کے ساتھ بہت سلوک کیا ہوا ہے. وہ کیا سلوک کیا ہوا ہے اس کو ذکر کریں اللہ تعالیٰ. پھر اوحینا الی امک ما یوحا، جس وقت میں کہ وحی کی ہم نے تمہاری ماں کی طرف وہ جو وحی کرنا چاہیے تھا، ہم نے تمہاری ماں کے پاس وحی بھیجی تھی، وہ تمہارے اوپر احسان کرنے کے لیے تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آ گئی تھی. وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک مضمون آ جاتا ہے اور طبیعت کھل جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر غیر نبی ہے تو ایسی بھی وحی ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. اور ہاتھی سے غیبی کبھی فرشتہ پکار کے بول دیتا ہے، آواز آ جاتی ہے، وہ بھی ایسی صورت ہو جاتی ہے، انسان کی شکل میں آ کے بھی بتا دیتے ہیں. جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغمبر نہیں ہے، لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آ کے بتا دیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو جو چیز سجھاتے ہیں اس کو بھی وحی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اوحینا اوحا ربک الی النحل، تمہارے پروردگار نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف. شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، قرآن کا بیان ہے کہ اللہ کی وحی سے کرتی ہے، تو وہ پیغمبر تو ہوئی نہیں. وہ مطلب اللہ کی طرف سے ان کو ایک خاص علم دیا جاتا ہے، اس کو کام، ان کو کام لگایا جاتا ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاً، کہ نیچے مت بنانا اپنے مکانات، پہاڑوں پہ بناؤ، درخت کے اوپر چوٹیوں میں بناؤ، خاص جگہ دیکھ کے بناتی ہیں شہد کی مکھیاں مکان. ان اتخذی من الجبال بیوتاً ومن الشجر ومما یعرشون، سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کرو. اچھا، یہ شہد کی مکھیاں اللہ تعالیٰ کی وحی سے کرتی ہیں انتخاب. ثم کلی من کل ثمرات، پھر یہ کہ جو پھل ہیں پھلدار اور پھولدار چیزیں ہیں ان کا پھل چوسو، اس کو تم لوگ، یہ اللہ پاک وہی فرماتے ہیں ان کی طرف. فصل کی سبل رب کی ذلولا، اور پھر یہ کہ جو پھل اور پھول کے درختوں کی طرف جاتے ہیں یہ شہد کی مکھیاں، نزدیک ہو یا دور ہو تو وہ جانے آنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا راستہ یہ ہے، ادھر سے جانا ہے ادھر سے آنا ہے، پچاس پچاس میل جا کے پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں، اس سے زیادہ جاتی ہیں اس سے کم جاتی ہیں، اور جانے کے بعد میں اپنی جگہ نہیں بھولتی، وہاں پہ سیدھا جاتی ہے سیدھا آتی ہے. فصل کی سبل رب کی ذلولا، تو وحی ہوتی ہے، ایک وحی تشریعی ہوتی ہے، ایک وحی لغوی ہوتی ہے. شریعت والی وحی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبوت کی اطلاع دی جاتی ہے، اور وہ وحی بندوں کی تبلیغ کے لیے ہوتی ہے، تعلیم کے لیے ہوتی ہے، وہ تشریعی وحی کہلاتی ہے. وحی لغوی کا مطلب اطلاع دے دینا، خفیہ طریقے پر اطلاع دے دینا. تو اللہ تعالیٰ خفیہ طریقے پر اطلاع دینے کا کام ایسی چیزوں کے ساتھ میں فرماتے ہیں. اس تھوڑی سی یعنی اس نزاکت سے اس وحی لغوی کا مطلب غلط بتا کے اور اس میں لوگوں کو کنفیوز کر کے غلام احمد قادیانی نے اپنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی اس لیے ہوں کہ ابھی نبوت وحی کی ایک قسم باقی ہے وہ چلتی ہے، وہ حالانکہ وہ نبوت والی وحی باقی تھوڑی ہے، ابھی وہ نبوت والی وحی باقی نہیں ہوتی، وہ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی ماں کے پاس وحی، اب کتنا بڑا سلوک تمہارے ساتھ میں کیا کہ تمہاری امی کے پاس وحی بھیجی، اور وحی بھی کیا بھیجی، بہت مناسب وحی بھیجی، ما یوحا، اور وہ کیا تھی، وہ یہ ان قذفی ہی فی التابوت، کہ ڈال دے وہ تم کو تابوت میں، اور پھر اس تابوت کو ڈال دے سمندر میں، پھر ہم نے سمندر کو وحی بھیجی کہ سمندر ڈال دے تابوت کو ساحل پر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وحی بھیجی اور سمندر کو بھی وحی بھیجی. یہ لیلقی امر کا صیغہ ہے، فلیلقی الیم، اور یم اس کا فاعل ہے، چاہیے کہ ڈال دے سمندر موسیٰ کو، یعنی تم کو ساحل پر، یہ ہم نے سمندر سے کہا تھا، اس کے پاس بھی وحی آئی تھی، فلیلقی الیم بالساحل. تو حضرت موسیٰ کو ایک تابوت میں رکھنے کا حکم، تابوت کو پانی میں ڈالنے کا حکم، اور سمندر کو اس تابوت کو اٹھا کے ساحل پہ ڈالنے کا حکم، یہ ہم نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا خود ہو عدو لی و عدو اللہ، اس طریقے سے کہ لے گا ان کو، یعنی موسیٰ کو، ایسا آدمی جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اب بتاؤ ہم نے کتنا سلوک کیا تمہارے ساتھ کہ ہم نے تم کو دشمن کے گھر میں پالا ہے، ایک ایک دن ایک ایک پل میں حفاظت کرنی پڑتی ہے، کتنا سلوک کرنا نہیں پڑا. اور یہ بھی فرمایا کہ میرا بھی دشمن اور تمہارا بھی دشمن، اور دشمن ہے تو پالا کیسا، تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے جن کے دشمن ہونے والے تھے اس لیے ذکر کر دیا نتیجہ تو دشمن، یا پھر یہ کہ موسیٰ کی دشمنی میں تو ہی ہزاروں کو مار رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ہزاروں کو مار رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دشمن یہ ہے وہ دشمن جس کی وجہ سے میں دوسروں کو مار رہا ہوں. یہ بھی عجیب چیز ہوتی ہے، لا علمی بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، لا علمی اور لا عرفانی، معرفت جنم جب تک نہ ہو وہ ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. والقیت علیک محبۃ منی، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے حضرت موسیٰ پر کہ میں نے ڈال دی تمہارے اوپر محبت میری طرف سے، محبوبیت میری طرف سے. یہ بھی ایک مستقل سلوک اور احسان ہے اللہ پاک کا، ایک بندے کے دل کے اندر بندے پر محبوبیت ڈال دی، اب جو دیکھ رہا ہے اس سے محبت کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے اس سے محبت، اس کے دل میں محبت چلی جا رہی ہے اس کی. اور محبت جو ہے نا وہ ہر طرح کی حمایت دے دیا کرتی ہے، حفاظت دیتی ہے، حمایت دیتی ہے، طرفداری دیتی ہے، ساتھ دیتی ہے. والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، اور فرمایا کہ پھر میں نے اپنی نگرانی میں تمہاری پرورش کی ہے. ولتصنع علی عینی، کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش ہو ہماری نگرانی میں. یہ قصہ کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمشی اختک، یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری بہن جو ہے وہ چل رہی تھی اور جا رہی تھی تم کو تلاش کرتے ہوئے اور تم کو ابزرو کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، واچ کرتے ہوئے، اور جا کے وہ پہنچ گئی فرعون کے پاس. فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، پھر وہ کہنے لگی فرعون کے لوگوں سے کہ کیا میں تم کو بتاؤں ایسے خاندان والے جو اس بچے کی کفالت کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تابوت میں رکھ دیے گئے اور تابوت کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے تابوت کو پتھر پہ ڈال دیا اور پتھر پہ جو ہے فرعون کے باندیاں نہانے کے لیے آئی ہوئی تھی, انہوں نے اٹھا لیا. انہوں نے اس کو کھولا بھی نہیں کہ اگر ہم نے اس کو کھولا اس میں سے کچھ مال وال نکلا پھر لے جا کے ہم نے دیا تو اگر یہ ہم سچ بھی بولیں گے کہ ہم نے پورا دے دیا پھر بھی ہم پہ ڈاؤٹ آئے گا کہ ہم نے کچھ لے لیا تو ہماری پٹائی ہوگی. وہ اللہ سے اللہ نے الگ انتظام کیا تاکہ کھولے نہیں ہو گڑبڑ نہ ہو بچے کی. تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا تو وہاں جانے کے بعد میں اس بچے کو بچانے کے واسطے دودھ پلانے والوں کی ضرورت پڑ گئی. تو جس کا بھی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو ان موسیٰ کی بہن کو بھیجا تھا کہ بچے کا کیا ہو رہا تھا دیکھ کے آؤ, کیونکہ ان کا دل تو بہرحال بچے کے فراق میں پریشان تھا, جدائی میں پریشان تھا. تو وہ گئے اور وہاں ان کو بھی معلوم ہو گیا بہن کو حضرت موسیٰ کی کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے. تو بہن نے کہا تھا کہ میں تم کو ایسے گھر والے بتا دوں گی جو اس بچے کو سنبھال لیں گے. حلا دل تمالا میں کھولو. اور ہوا یہ کہ اس میں وہ بےچاری گرفتار ہو گئی تھی کہ تیرے کو کیسے معلوم کہ وہ لوگ اس کی ہمدرد دیں گے. نہیں کوئی بچہ سبھی ہمدرد ہوتے ہیں, اسپیشل ہمدرد کا کیا مطلب ہے اس کا بچہ ہے کیا, کیونکہ وہ تو کس کا بچہ ہے نہیں معلوم. وہ تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسا ہور پری کا بچہ ہے کوئی پانی میں سے نکلا ہے. تو اگر پتا چل جاتا کہ یہ ان کا ہی بچہ ہے تب تو پھر بنی اسرائیل کا بچہ ہونے کی وجہ سے ایک پرابلم ہو جاتا. تو وہ گرفتار بھی ہو گئی تھی اس بات پہ. لیکن اللہ نے پھر اس بہن کو یہ سجھائی دیا کہ نہیں, میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ تک رسائی ہو جائے گی خاندان والوں کی اور بادشاہ ان کو انعام دوں گا تو اس بچے کی حفاظت میں وہ بہت زیادہ دلچسپی دکھائیں گے. یہ میرا مطلب تھا اور تو کوئی مطلب نہیں تھا. ایسا بولے تو ان کی جان چھوٹ گئی. لیکن اصل بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بے شعوری کے اندر وہ بات کہہ دی تھی اشاروں کے اندر کہ یہ جو ہے نا ہمارا آدمی ہے. یہ بول فرجانا کا الامک, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوٹا دیا تھا ہم نے تم کو اے موسیٰ تمہارے ماں کے پاس. کتنا بڑا سلوک ہم نے کیا ہے, ہم نے لوٹا دیا تم کو تمہارے ماں کے پاس. کئی تقرر عینہا ولا تحزن, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو رنج بھی نہ رہے, کیونکہ بہت رنجیدہ تھی اس موسیٰ کے فراق پر. اور ظاہر ہے کہ بیٹا گود میں نہ ہو پاس نہ ہو تو کہاں آدھے آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی تھیں. تو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان ان کے پاس پہنچا دیا اور رنج بھی ان کا دور فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا اتنا ہی نہیں ہوا تمہارے ساتھ اور بھی ہوا, وقتلتا نفسن, اور تم نے ایک آدمی کو بھی مار دیا تھا. چونکہ یہ تو پیغمبری کی بات ہو رہی نا, تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب جوان ہوئے تھے اور ابھی مصر سے گئے نہیں تھے بھاگ کے, تقریباً یعنی سمجھ لیجیے آپ کے 10-15 سال پہلے کی بات تھی اس واقعے سے 10-15 سال. کیونکہ جب یہ آ رہے تھے تو ان کو پیغمبری ملی, اور آ رہے تھے کب, جب 10 سال وہاں پہ بکریاں چرا چکے تھے. تو 10 سال پیشتر کا قصہ ہے. وہ 10-15 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ بھی ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ قتل تھا نفسن, آپ نے ایک جان کو قتل بھی کر دیا تھا. فنج جینا کا من الغمی, ہم نے تم کو غم سے نجات دے دی, اس نے اس غم سے بچا لیا, یہ بھی بہت بڑا ہمارا احسان ہے تمہارے ساتھ. وہ فتنا کا فتونا, اور ہم نے تم کو مسلسل آزمائشوں میں ڈالا, اور آزمائشوں سے ہم تم کو نکالتے رہے, یعنی مختلف قسم کی دشواریاں تم پر آتی رہیں, ان دشوار گزار حالات میں ہم تمہاری مدد کرتے رہے اور تم کو صحیح سلامت اس میں سے نکالتے رہے. یہ اللہ نے فرمایا. فلبثت سنین فی اہل مدین, پھر آپ کئی سال رہ چکے رہے مدین والوں میں. تم مجیت اعلی قدر یا موسیٰ, پھر ایک مقدار پر تم وہاں سے واپس آئے. واصطنعتک لنفسی, اے موسیٰ میں نے اپنے لیے تمہیں چن لیا ہے, میں نے چن لیا ہے تم کو اپنے لیے. اذھب انت واخوک بآیاتی, لہذا آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیوں کو لے کر جاؤں. یہ جو دو معجزے دیے, عصائے موسیٰ, عصا کا عصا کے اژدہ بن جانے کا اور ید بیضا کا, ان میری نشانیوں کو لے کے جاؤ. ولا تنیا فی ذکری, اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا, ذکر سے تھکنا مت میرے, اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا. تم دونوں اذھبا الی فرعون انہ طغا, اور جاؤ تم فرعون کی طرف, وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. فقولا لہ قولا لینا, کہو تم دونوں اس سے فرعون سے نرمی سے بات. فرعون ہے اور سب کچھ ہے, سرکش ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں, اس کا پانی سر سے اونچا ہو گیا بلکہ وہ خود ہی فرما رہے ہیں. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ جب جاؤ اس کے پاس میں تو بات نرم کرو, ملاتفر سے بات کرو. کیوں؟ لعلہ یتذکر, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. اور یخشا, یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے لگ جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا. ان دونوں نے موسیٰ اور ہارون دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا. بادشاہ ہے, حشم خشم سب اس کے پاس, سامان اس کے پاس ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل جو ہیں اس کے مقابلے میں کمزور ہیں اور ہم پر وہ زیادتی کرے گا, ظلم کرے گا, اس کا اندیشہ ہے. او ان یطغى, یا یہ کہ سرکشی کرے گا. قال لا تخافا, اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت. اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, تم ڈرو مت. اسمع و ارا, میں سنتا بھی ہوں وہ کیا بولتا ہے اور دیکھتا بھی ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے. تم بے فکر ہو, تم کیا بولتے ہو وہ کیا بولتا ہے, پھر تمہارا برتاؤ کیا ہے, پھر اس کا برتاؤ کیا ہوگا. میں خود دیکھ رہا ہوں, میں خود سن رہا ہوں, میں خود دیکھ رہا ہوں, کسی قسم کا اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ. فاتیا ہو, وہ دونوں حضرات آئے فرعون کے پاس. فقولا, اور کہنے لگے, انا رسول ربک, ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر اور رسول ہیں. فرعون کے پاس پہنچے یہ دونوں, اس سے ملاقات کی وہ کی خواہش ظاہر کی, بڑی مشکل سے ملاقات کا موقع ملا. جانے کے بعد میں بات ہوئی تو یہ کہا دونوں حضرات نے کہ ہم کو اللہ نے رسول بنایا ہے اور تمہارے رب کا رسول بنایا ہے, تیرے رب کے ہم رسول ہیں. فارسل مانا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. ولا تعذبهم, اور ان کو عذاب دینا ختم کر دو, ان کو عذاب مت دو, اب تکلیف مت دو, ان کو مصیبت میں مت ڈالو. قد جئناک بآیت من ربک, تحقیق کہ ہم آئے ہیں تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی کو لے کر. ہم ویسے ہی نہیں آئے کہ دعویٰ کر دے رہے ہیں آ کے, نہیں, پروف کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم رب کے رسول ہیں اور رب نے نشانی دے کر بھیجی ہے کہ اگر وہ پوچھے کہ تم میرے رب کے رسول کیسے ہو تو یہ بتا دینا. وہی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس نشانی موجود ہے, اگر تو چاہے سمجھے کیا نشانی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو زمین پہ ڈالا تو وہ اژدھا جو ہے ایک دم دوڑا اژدھا بن کے صاحب, اور وہ فرعون کی طرف, جیسے اس نے فرعون کی طرف منہ کھولا تو فرعون کرسی پہ سے بھاگا اور جا کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا. وہاں سے اس کو بلا کے پہلے کہا کہ موسیٰ سے کہا پہلے اس کو سنبھالو تم, بعد میں بات کروں گا میں, پہلے اس کو سنبھالو تم, پہلے اس کو صحیح کرو. تو خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کا یوز کیسا ہے, اس کا استعمال کرنا کیسا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس اژدھے کے منہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بنتا تھا, مگر جب پکڑتے تھے تو وہ اژدھا رہتا تھا اور اصلی اژدھا ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اس کے منہ میں اس کے اندر ہاتھ ڈالا, پھر وہ آسا کی شکل میں واپس آیا تو پھر اس کی جان میں جان آئی, اس میں سے نکل کے آیا پیچھے سے. تو قد جئنا کبھی آیت من ربک, ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی بھی لائے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی, اور سلامتی اس شخص پر ہے جو ہدایت کی اتباع کرے گا. عافیت اس کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع کرے گا, جو اتباع نہیں کرے گا وہ عافیت میں نہیں رہے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى, اور یہ بات بھی ہے کہ ہماری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے, ہم رسول ہیں تو وحی ہمارے پاس آتی ہے, ہمیں ہماری طرف اس بات کی وحی آئی ہے کہ عذاب اس آدمی پر ہوگا جو جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گا, جو مانے گا نہیں اندر سے اور باہر سے اپنائے گا نہیں. علی من کذب وتولى, جو جھٹلائے گا اور پیٹ پھیرے گا کہ وہ حق بات پر چلنے سے اس پر عذاب ہوگا, یہ ہمیں اس بات کی وحی کی گئی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں, تو فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ, تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ہی ہوں سب کا رب. فرعون جو ہے انا ربکما الاعلیٰ کہتا تھا نا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں رب ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا جو رب ہے اس کے ہم رسول ہیں, تو کہنے لگے بھائی تمہارا رب کون ہے, کون سا ہے وہ؟ مر ربکما یا موسیٰ. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی ہے. رب وہ ہے ہمارا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, جس میں تو بھی ہے, میں بھی ہوں, پوری کائنات ہے, جو خالق ہے وہ رب ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ, جو خالق ہے وہ رب ہے. ثم ھدا, پھر اس مخلوق کو ہدایت بھی عطا فرمائی, راستہ بھی دیا. ہر مخلوق کا ایک راستہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے, اس مخلوق کو پھر اس راستے پر چلا دیا. سورج کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد میں سورج کو ایک ہدایت پہ ڈال دیا, ایک کام پہ لگا دیا. چاند کو پیدا کیا, چاند کو ایک کام پہ ڈال دیا. پانی کو پیدا کیا, پانی کو ایک کام لگا دیا. ہوا کو پیدا کی, ہوا کو ایک کام لگا دیا. یہ حال انسانوں کا بھی ہے, جانوروں کا بھی ہے, اور ہر قسم کا جانور ہے, اس کا ہر قسم کا مزاج ہے. اس مزاج کے اعتبار سے اس کی ہدایت ہوتی ہے, کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کیسے رہنا کیسے نہیں رہنا, کون دوست ہے کون دشمن ہے, کس سے حفاظت ہے جان کی, مال کی, کس سے حفاظت نہیں ہے, یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے. سب سے آسان سمجھنے کے واسطے یہ ہے کہ بکری کا دشمن کون ہے، بکری کو پیدا اسی طور پر معلوم ہوتا ہے، کوئی بتاتا نہیں اس کو. ایسا نہیں ہوتا کہ بکری کا اماں ابا لے جا کے شیر کو دکھاتے ہوں، بھیڑیا کو دکھاتے ہوں کہ یہ اپنا دشمن ہے یاد رکھنا، کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور اس کو پیدا اسی طور پر معلوم رہتا ہے، بکری کو یہ پتا رہا ہے. بکری کے بچوں کو اس کے اماں بابا نہیں سکھاتے کہ اپنے کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ تو انسان کے بچے کی خصوصیت ہے. تو اس کو یہ دوست دشمن کو پہچانوانا پڑتا ہے کیونکہ اس کا سسٹم دوسرا ہے، اس کو کھانے پینے کی چیز بتلانا پڑتا ہے کیونکہ اس کا سسٹم دوسرا ہے. بکری بکری کو معلوم ہے کہ اپن گوشت کھانے والے نہیں ہوتے، اور شیر کو معلوم ہے کہ اپن گھاس کھانے والے نہیں ہوتے. شیر کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کام گھاس کھانے کا نہیں ہے، اس کے بچوں کو یہ سکھاتا نہیں کہ ہم گھاس نہیں کھاتے ہوگی، وہ خود ہی معلوم ہے ان کو. تو اللہ جی آتا کل شے ان خلقہ ہو سما ہدا، جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی اور تجھے راستہ بھی دے دیا. قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں محفوظ ہے. سب محفوظ ہے، گیا کوئی بھی نہیں اس میں سے، نیز کوئی بھی نہیں ہوا. لا یضل ربی ولا ینسا، جو میرا رب ہے نہ تو بھولتا ہے وہ اور نہ غلطی کرتا ہے، نہ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو غلطی کا امکان ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بھول کا امکان ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معتمدہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے جملے چھوڑ کے اپنے خاص جملے استعمال فرمایا. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے. وسلک لکم فیہا سبولا، اور تمہارے لیے اس نے راستے بنائے ہیں. وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی اتارا ہے. فاخرجنا بہ ازواجا، پھر ہم نے اس میں سے بہت سے جوڑے نکالے ہیں تمہارے لیے. عجیب اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا، پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیسا ہے وہ بولتے ہوئے آ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بولنے لگے سمجھ رہے کہ اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، پھر اس کے بعد میں ہم نے ایسا کیا بول کے خود ہی مخاطب ہو گئے. یہ بہت ہی بداعت والا کلام شمار ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دور سے لائے 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 پھر اپنے سامنے کھڑا کر لیے ایک دم. یہ ایک بہت خاص طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ اور فصاحت و بلاغت کے اصولوں میں سے بہت بڑا فصیح بلیغ اصول ہے کہ ایک آدمی ایک غائب کی بات ہو رہی ہے دونوں کی، وہ غائب کی بات میں سے وہ غائب کو ہٹا دے کے ایک جنگلی بات کی جاتی ہے صفات کے طور پر، اس کو ہٹا دینے کے بعد میں وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی وہ میں ہوں بول کے پیش کر دینا اپنے آپ کو، یہ ہے اسلوب. یہ اصل میں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی ایسے ہی ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، رحمان ہے رحیم ہے رب العالمین ہے مالک یوم الدین ہے، اس کے بعد میں ایاکا آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کے لیے تعریف ہے، آپ مہربان ہیں آپ رحیم ہیں، نہیں چل رہا وہاں پہ سیرے غائب کے ہیں وہاں پر، پھر اچانک اتنا بولنے کے بعد میں پھر اب دور کہاں ہے بولے ایسی بات ہو جاتی ہے. اتنا بول کے آدمی سامنے آ گیا تو پھر مخاطب ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، جب انہیں شروع کرا تھا تو انہیں آپ بولنے کے موقع میں نہیں تھا. اگر آدمی دھیان سے نماز پڑھے تو اگر شعور کے ساتھ میں نماز پڑھے تو وہاں سے وہاں کو آنے تک وہ اللہ کے سامنے ہو جاتا ہے، پھر بول سکتا ہے کہ ایاکا نعبد، اور ایاکا عابدو تو بول سکتا ہے لیکن ایاکا نعبدو بولنا بہت مشکل ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو ہم نہیں بول سکتے تھے، کیوں بولے تو نعبدو جمع کا سرا ہے، سب مل کے بولنے کا ہے. وہ ایاکا نعبدو جو ہے وہ جمع کا سرا ہے نا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی الجھن ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ صوفیہ کے کلام کے اعتبار سے اس کی توجیحات ہیں تھوڑی سی بہت، کہ مقام جمع سے بولنا ایک مقام ہے، مقام جمع صوفیہ کے پاس جو ثنا کے بعد میں حاصل ہوتا ہے، تمام اخلاق برے نکل جانے کے بعد، تمام اچھے اخلاق آ جانے کے بعد، روح کا تزکیہ ہو جانے کے بعد، روح میں روشنی پیدا ہو جانے کے بعد، اور مخلوق پر سے نظر اٹھ جانے کے بعد، پھر آدمی اکیلا آدمی جمع کے مقام پر آتا ہے، اکیلا آدمی جمع کے مقام پر آتا ہے، پھر وہ بولتا ہے جمع کے صیغے کے ساتھ میں، تو وہ بہت آخری مرتبہ ہے اس کا. صوفیہ کے ہاں انسان کے سلوک کے مراتب میں سے بہت آخری مقام جمع جو ہے بہت آخری مرتبہ ہوتا ہے، جمع اور جمع الجمع مقام فنا کے بعد ہے وہ، تو وہ صیغہ ہے اصل دیکھا جائے تو وہاں. مگر اللہ نے فرمایا کہ بس یہ بولنا ہے تو یہی بولتے، ورنہ ہم سب مقام غائب میں رہ کے مقام جمع میں رہیں، حاضر میں بھی نہیں ہے، مقام غائب میں رہ کے مقام جمع کی بات کرتے ہیں. تو خیر وہاں مجھے یہ بات یاد آئی کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک جو ہے وہ عام صیغہ ہے، لیکن ایاک نعبدو سے فوراً جو ہے نا وہ براہ راست ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی ہے. یہاں پر بھی اللہ ایسے ہی فرما رہے ہیں, پہلے حضرت موسیٰ کی فرعون کی بات ہو رہی اس کو روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرما دی. پھر ان صفات کے چند صفات بیان فرما دینے کے بعد میں اب زمین کو سامنے کر دیے کہ یہ زمین جو ہے نا جو بچھی ہوئی ہے تمہارے اللہ نے اس ذات میں بچھائی ہے, اور پھر یہ ہے کہ صاحب تمہارے لیے راستے اسی کے بنائے ہوئے ہیں, ابھی آپ راستے سے زمین پر ہیں راستے سے چل کے آگے, اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے, ہم کو معلوم ہے کہ کھانا پانی پی کے تو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ نہ ہوتا تو بیٹھتے بھی نہیں تھے. تو اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب دور نہیں رہے بندے سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں فاخرجنا بھی, ہم نے نکالا تھا وہ سب تمہارے زندگی کا جتنا سامان ہے وہ ہم نے نکالا ہے, وہ مختلف قسم کے نباتات اور زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں, کھلو ورعو انعامکم, تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, جتنی چیزیں نکالی ہیں کھاؤ تم اور اپنے جانوروں کو چراؤ بھی, ہم جو کھاتے ہیں وہ کھانا ہوتا ہے اور ہمارے تابعین جو کھاتے ہیں وہ چرانا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں حیوانات جانوروں کی شکل میں جیسے آج بھی ہیں کھیتوں وغیرہ کے اندر جانور چرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آدمی کی سواری کے جانور بھی پہلے چرتے تھے, اس زمانے میں آدمی کی سواری کے جانور پیتے ہیں, یعنی پٹرول پیتے ہیں, ڈیزل پیتے ہیں, گیس پیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, اللہ پاک نے فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ بیچ میں جملہ معتبرہ کے طور پر تھا, آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تفصیل شروع ہو رہا ہے. یہاں پہنچ کر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے نقل فرمایا ہے, اور یہ اصل میں نسائی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو نسائی شریف میں مفصلاً آئی ہے, بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب فرمایا ہے, یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو وہ ایک حدیث کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے موجود ہے, اس کو نقل کیا ہے, میں اس کا آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کرتا ہوں. حضرت سعید ابن جبیر ابن عباس کے شاگرد ہیں, انہوں نے جا کر اس آیت کریمہ کا مطلب پوچھا, وہ فتنہ کا فتونہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تم کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا, اور ان آزمائشوں سے پھر ہم نے تم کو نکالا ہے اور بہت جتن کیے ہیں تمہارے ساتھ میں, یہ فتنہ کا فتونہ کیا ہے؟ سعید ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ یہ بہت لمبی بات ہے, آپ صبح آؤ بتائیں گے آپ کو. سنانچہ جو سعید جو ہیں وہ صبح تشریف لے گئے, حاضر ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی. ابن عباس, ابن عمر, یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں تو رضی اللہ عنہما بولتے ہیں, چونکہ باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں, یہ عباس بھی صحابی ہیں, ابن بھی صحابی ہیں, ابن عمر میں عمر بھی صحابی ہیں, ابن عمر بھی صحابی, عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ صحابی ہیں, ایسے صحابہ ایسے نام جباتے ہیں تو پھر دونوں کے ساتھ رضی اللہ عنہما کا لفظ بولا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ فرعون کے اور اس کے ہم نشینوں کے درمیان میں کچھ بات چیت چل رہی تھی, یعنی اس کے درباریوں کے درمیان میں, اور اس سلسلے میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا اور بھیجتے رہے ہیں. تو جو واقف کار لوگ تھے اس کے دربار میں مذاہب سے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے بالکل کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر آتے رہیں گے. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دباؤ کی وجہ سے وہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں, لیکن جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو کہنے کہ یہ اس کا مصداق نہیں ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا پوترے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, بھائی پوترے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, اور یہ جو فرعون آیا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے بعد ہی آیا ہوا ہے مصر پر, ورنہ یوسف علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر حکومت کر چکے ہیں اور ان کا ہی دبدبہ تھا, ان کا ہی لوگوں نے مانا تھا. لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مصداق ہو یا نہ ہو, مگر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں وہ نبی آئیں گے. تو فرعون نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان تو بنی اسرائیل ہے جو مصر میں رہتا تھا, یہ وہی لوگ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے مصر میں آ کر بچ گئے تھے کنعان سے, یہ پورے کے پورے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے 12 بیٹے تھے, وہ 12 بیٹوں کے 12 خاندان جو ہے وہاں آ کے بچ گئے تھے.
کیونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں پورے کنبے کو جو ہے نا ادھر مائگریٹ کرا لیے تھے، منتقل کروا لیے تھے، یہی بنی اسرائیل کہلا رہے تھے، ان میں آنا جو ہے نا یہ طے تھا پچھلی کتابوں کے ذریعے سے، تو جو جاننے والے تھے وہ بتاتے تھے کہ اس میں جو ہے نا پیغمبر آنے والے ہیں، تو پیغمبر آنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کا ذکر فرعون کے سامنے ہوا، ہوتا یہ ہے کہ پھر جو اس کی مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کا غلبہ ہو جاتا ہے بالآخر، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت پرانی ہے۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے، تو اس کے درباریوں نے کہا کہ اس کا حل بس یہی ہے کہ ان کے اندر کسی آدمی کو بچنے نہیں دینا، ایک ہی ضرورت ہو سکتی ہے، بنی اسرائیل میں جو بچہ آئے اس بچے کو بچنے نہیں دینا، تو پھر اب یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر ان میں پیدا نہیں ہوگا، ورنہ آپ کسی کو بھی چھوڑیں گے تو کوئی نہ کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے اس میں، چلے گی بس ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے عام طور پر کہ نجومیوں نے فرعون سے یہ بات کہی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو تجھ سے کھینچ لے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلوب سے بیان کیا اور مرفوعاً ذکر کیا۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پورا قصہ جو ہے ابن عباس سے بیان کیا بہت لمبا ہے، وہ اس کے بہت سے حصے مرفوع ہیں، یعنی حدیث کی طرف منسوب ہیں، اور زیادہ تر ممکن ہے کعب احبار وغیرہ سے ابن عباس نے یہ واقعہ پورا لیا ہوا ہے، اور چونکہ اس کے بہت سے حصے قرآن پاک کا بھی حصہ ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے منسوخ فرما دیا ہو تو ان حصوں کو منسوخ کیا ہو جو صراحت کے ساتھ میں قرآن میں یا حدیث میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے پورا بالترتیب واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے، اور کعب احبار وغیرہ جو تورات کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں ان لوگوں سے لیا ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہاں یہ بات آئی ہے کہ جب فرعون نے یہ بات رکھی لوگوں کے سامنے کہ اس کا حل کیا ہے، تو اور خصیص کام ہیں اور چھوٹے کام ہیں ہلکے کام ہیں وہ پورے ان سے لیے جاتے تھے، سڑکوں کو جھاڑو دینے کا کام، صفائی کرانے کا کام، دھوبی کا کام، غلاظتیں اٹھانے کا کام، ایسے جتنے کام ہوتے ہیں کہ فیملی کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک بڑے لیول کے لوگ نہیں کرتے، چھوٹے لوگوں سے کرانے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے فرعون کے خاندان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ بنی اسرائیل سے لیتے تھے۔ فرعون قبطی قوم کا ہے، یہ قبطی ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے نا وہ دوسرے ہوتے ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں وہ۔ قصہ یہ ہوا کہ اب سارے بچوں کو اگر مارتے رہیں گے تو یہ کام کون کرے گا پھر؟ تو پھر آپس میں مشورہ کیا ان لوگوں نے کہ اگر یہ سلسلہ چلا تو پھر تو مسئلہ یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کام وہ بھی ہم سب کو پھر کرنے پڑیں گے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہیں گے پھر یہ کرنا چاہیے کہ ایک سال کے بچوں کو مار دینا، ایک سال کے بچوں کو نہیں مارنا، یہ سال میں جو بچے پیدا ہوئے ان کو مار دینا، اس کے بعد والے سال میں جو پیدا ہوئے ان کو نہیں مارنا، پھر اس کے بعد والے سال میں جو ہوئے ان کو مار دینا، تو ایک ایک سال کے جو بچے رہیں گے وہ بڑے ہو کے اپنے کام آ جائیں گے۔ مجبوری تھی، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کرنا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ ظاہر ہے کہ مذاکرے تو ہوئے ہوں گے کہ اگر جس سال ہم نے بچوں کو نہیں مارا ہے، جس سال کے بچوں کو نہیں مارا، اس سال میں پیدا ہوا تو کیا کریں گے، بات تو آئی ہوں گی، لیکن اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا تو پھر حل کچھ بھی نہیں۔ ایک صاحب دوسرے صاحب سے لڑ پڑے، لڑتے ہوئے کہنے لگے آپ نہیں جانتے میرے کو، تو کہنے لگے بھائی میں نہیں جانتا، مجھے تو آدھا شہر جانتا ہے، تو کہنے لگے معاف کرنا میں اس آدھے شہر میں رہتا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کو لوگ جو نہیں جانتے ہیں، میں شہر کے اس آدھے میں رہتا ہوں جہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اللہ نے یہی تجویز ان لوگوں سے کرا دی کہ ایک سال کے بچوں کو مارنا ہے، ایک سال کے بچوں کو نہیں مارنا، مگر اللہ پاک بڑی شان والے ہیں اور بڑی قدرت والے، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال کے بچوں کو مارنا طے تھا، کہا کہ ٹھیک ہے ہو جائے مقابلہ، دیکھتے ہیں کس کی چال چلتی ہے۔ جس سال کے بچوں کو نہیں مارا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال کے بچوں کو نہیں مارا گیا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال کے بچوں کو مارا جانے والا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا کہ ان کے پاس وحی آئی، کوئی فرشتہ آ کے بولا، کوئی خواب پڑا ان کو، جو بھی شکل اللہ پاک نے اختیار فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ تم اس بچے کو تابوت میں رکھو، اندر روئی رکھو، اس کے بعد میں صندوق بند کر دو بالکل اس طریقے سے کہ پانی اس میں جائے نہیں، اور اس کو تم سمندر میں ڈال دو، اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو اس بچے کو واپس کریں گے، یہ بچہ زندہ آئے گا اور تمہارے پاس آئے گا، اور اس بچے کو ہم پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ تین باتیں اللہ نے فرما دی۔ ان ارادوا الیک وجاعلوه من المرسلین، ہم اس بچے کو واپس کریں گے، کہیں نہیں جائے گا، یہ مرے گا نہیں، زندہ رہے گا، واپس ہوگا، بڑا ہوگا، نہ صرف یہ کہ ایک عام آدمی ہوگا بلکہ یہ پیغمبروں میں سے ہوگا، اس واسطے تم بے فکر رہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے نا وہ ایمان والی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پر ان کو یقین کامل آ گیا، اور اس وعدے پر جب یقین آ گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا. جب ایسے اندازہ ہوا کہ فرعون کے شرطی اور ان کے یعنی جاسوس جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، اور علل اعلان اجازت تھی کہ چھری لینا، لوگوں کے سامنے ذبح کر دینا بچوں کو، جو نرینہ اولاد ہے اس کو ذبح کر دینا، وقت ختم، کسی کی رعایت اس میں نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ ہوا، لیکن ٹائم جب گزر جاتا ہے تو بہت سی چیزیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں. تو ایسا ہوا ہے کہ شیطان نے کئی جگہوں پر وسوسہ ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں بچے کا کیا ہوگا. یہاں تک بھی نوبت آئی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اتنی رنجیدہ ہو گئیں اور وہ یہ سوچنے لگیں کہ اگر میرے بچے کو میرے سامنے ذبح کیا جاتا تو میں کفن لے لیتی، اس کو دفن کر لیتی، اپنے ساتھ نہلا لیتی. ایک تسلی تو مجھے ہوتی کہ اپنے بچے کو میں نے دفن کیا، پانی میں اس کو چھوڑا، مچھلیاں کاٹ کاٹ کے اس کو کھائیں گی، قطر قطر کے اس کو. ان کو بڑا رنج تھا اس بات کا، لیکن اسی رنج اور بے چینی کے اندر انہوں نے بہن کو بھیجا تھا کہ بچے کا ہوتا کیا ہے دیکھ ذرا جا کے. اسی ہی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ، قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فالو کر رہی تھی ایک بھائی کو دور دور سے بچتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ آواز کر رہی تھی. تو وہاں پہنچے تو اتفاق سے فرعون کی جو باندیاں ہیں وہ دریا کے کنارے نہانے کے لیے آنے جانے کی عادت تھی ان کو ایک جگہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ یہ تابوت وہاں پہنچے. چنانچہ ہوا یہ کہ تابوت وہاں پہنچا، سمندر سے ایک جو موج آئی، اس موج نے چھوٹا سا تابوت جو ہے نا وہ پتھر کے اوپر گرا دیا. وہ لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا، دیکھا تو ایک دم چاروں طرف سے پیک ہے. آپس میں ان کے مشورہ ہوا کہ اس کو کھولا جائے، تو کہا کہ اگر ہم کھولیں گے تو ہو سکتا کچھ مال اس میں سے نکلے، ہم اپنے پاس تو رکھ نہیں سکتے، اپنی تو خدام ہے، دے دینا پڑے گا. اگر ہم پورا بھی دے دیتے ہیں اس میں سے تو پھر ہم پر یہی خیانت کا الزام آئے گا کہ تم نے کچھ نہ کچھ چھپایا ہوگا. تو بھائی یہ ایسا ہے کہ اس کو کھولو ہی مت، اس کو کھولنا ہی جا کے وہاں سے سامنے. چنانچہ سب سے پہلے یہ فرعون کی اہلیہ کے پاس پہنچے، وہاں اس کو کھولا. جیسے ہی فرعون کی اہلیہ کے پاس میں کھولا اس تابوت کو، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے، اور انتہائی حسین و جمیل. اور اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ القیت علیک محبتا منی، میں خود محبت ڈال دوں گا. جیسے ہی دیکھا اہلیہ فرعون نے، دل میں ان کی محبت آ گئی. اور پھر اس کے بعد فرعون کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا ہے. جیسے ہی فرعون نے دیکھا تو اس کے دل میں بھی محبت آ گئی، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. اہلیہ فرعون نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ ہو؟ تو کہنے لگے بتا، آپ کو تو ہمیشہ وہم ہی رہتا ہے، ہمیشہ آپ اسی خیال میں رہتے ہیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کہیں. پھر اس کے بعد میں یہ طے ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس کو ہم بچہ بنا لیتے ہیں، مگر یہ کہ بچہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے وہ تو بعد میں طے ہوگا، ابھی بچہ بھوکا ہے، اس کا انتظام تو کرو کچھ اسے اتارے کے کھانے پینے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، سارے دودھ پلانے والیوں کو ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا، موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ کسی کا دودھ نہیں پینا، پینا ہے تو اپنی اماں کا پینا، تبھی تو تم اماں کے پاس جا سکو گے ورنہ مشکل ہے. ادھر اماں کو ایک کام لگا دیا، ادھر موسیٰ کو ایک کام لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ دوسری ترتیب ہوتی ہے بالکل، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنایا اللہ نے کچھ ایسا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیے، سب کوششیں ہو گئی. اس کو دیکھ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، تو جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، فرعون کی طرف سے تقاضا تھا کہ دودھ پلانے والوں کو کوئی انتظام ہو، تو انہوں نے کہا کہ حل ادلکم علی من یکفل، میں ایسے خاندان بتا دوں گی جو اس کی کفالت کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ بچہ دودھ پی لیں گا اور پکڑ لیں گا. تیرے کو کیسے معلوم یہ سب؟ بول کے تو بولے نہیں، میں سب بول رہی تھی بس، جیسا بھی میں نے سنایا. تو میرا مطلب یہ تھا کہ بھائی جب ظاہر ہے کہ بادشاہ تک پہنچ ہوگی، وہ پیسے اسے دے گا کرے گا، تو کون ہمدردی نہیں کرے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کر لیں. تم کہنے کے جاؤ لے کر آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لایا گیا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا، انہوں نے بچے نے دودھ پیا اور سو گیا، آسودہ ہو کے پیٹ بھر کے سو گیا. علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کافر کا دودھ پینے سے محفوظ رکھا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کافر کا دودھ اپنے نبی کے پیٹ میں جائے، اس سے بھی حفاظت فرمائی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پی لیتے تو پھر ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچانا عالم اسباب میں مشکل ہو جاتا. انتظام یہ کرنا تھا کہ ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچانا تھا، اور ماں کے پاس پہنچانا اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کیے بغیر نہیں رہتے، وعدہ پورا کرتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کا حکم پورا کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈے کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم نے، تم نے ہمارا حکم پورا کیا، ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں. وعدہ الہی کو پورا کرنا ضروری تھا. اس پورے غیبی نظام کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، پیا تو صرف اپنی ماں کا پیا. اس درمیان میں یہ ہوا قصہ کہ فرعون کے جو جاسوس تھے وہ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس، اور پتا چلا کہ یہاں پہ ڈلیوری ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے. یہ معلوم کیا کہاں گیا بچہ، تو وہ تو یب سے آگے کی چیز تھی. وہ کھودتے کھودتے فرعون آسیا تک پہنچ گئے، فرعون کی اہلیہ تک پہنچ گئے، اور بتا دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ، فرعون کو بتا دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. تو جب ان کے اہلیہ کا قصہ سامنے آیا تو اہلیہ نے کہا کہ بھائی اگر ایک بچہ بچ جاتا ہے، اگر ایک بچہ بچ جاتا ہے تو کیا ایسا ہو جانے والا ہے قصہ. میں فرعون سے اجازت لیتی ہوں، اس کی جان کی امان مانگتی ہوں، اگر یہ امان دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے میں پال لیتی ہوں، اور اگر یہ امان نہیں دیتا ہے تو پھر تم اس کے فیصلے پر عمل کر لینا، ایسی کوئی بات نہیں. تو پہلے بھی یعنی اہلیہ فرعون نے یہ کہا کہ اگر ایک بچے کو تم چھوڑ دیں گے تو اس میں کوئی حرج ہونے والا نہیں. پھر وہ پولیس تو پہنچ گئے تھے اور ننگے چاقو لے کر پہنچ گئی تھی کہ بس اب یہیں ہم ذبح کرتے ہیں کیونکہ ہم کو دیر کرنے کی اجازت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس اتنی اجازت چاہیے کہ اپنے شوہر، میں تو خود ہی رانی ہوں، بادشاہ ملکہ ہوں، اپنے شوہر سے مجھے بات کرنے دو. کہ فرعون سے بات کی، اور فرعون سے بات کرنے کے دوران اس نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، بنی اسرائیل کا اگر بچہ ہو اور ایک بچہ ہم نے رکھ لیا تو اتنا کیا ہو جانے والا ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور تمہاری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگی جب ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، اپنے یہاں پلے گا بڑھے گا تو قصہ ہی کیا ہے. لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرعون نے اس وقت یہ کہا کہ اگر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو تیرے آنکھوں کی ہوں گا، میرے آنکھوں کی نہیں ہوں گا. اس کو بیان فرما کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں میرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک یہ بچہ بنے گا تو اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے دیتے. اہلیہ فرعون کو اسلام کی ہدایت مل گئی تھی. ایک شبد بھی تو کرنے کا ہے نا، اللہ نے پہنچا تو دی امانت تمہارے پاس، نعمت پہنچ. تو اہلیہ فرعون نے اس کو قبول کیا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر ان کو منظور کر لیا اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنا دی، جو مسلمان ہو گئی تھی وہ، اور فرعون نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنائی. کہنے کہ اگر تم کو پالنا ہے تو پالو، خیر جان بخشی تو کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے نہیں دکھ رہی، اس واسطے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو میرا جو اصول ہے وہ ہے اس سال کے جتنے بچے ہیں اصول ان کو مرنا چاہیے تھا، مگر جب تم نہیں کہہ رہے تو ٹھیک ہے. میں عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی بیوی کی نہیں سنتا یا جو اپنی بیوی کی ضرورت سے زیادہ سنتا ہے وہ اس طرح کی مصیبتوں میں پھنستا ہے. یعنی یہاں پہ قصہ اصل وہی ہوا ہے اس کا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ اس مضمون کو بتایا کہ یہی فتون تھے. اصل میں سب سے پہلا فتنہ یہ تھا کہ پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام اس سال، جس سال میں کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اللہ نے اس کے بچنے کا انتظام فرمایا، یہ آزمائش میں ڈالے گئے پھر نکالے گئے، پھر سمندر کے اندر ڈالے گئے پھر اس میں سے نکالے گئے، پھر فرعون کے گھر میں پہنچائے گئے پھر وہاں سے بچائے گئے. تو غرض یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اس بچے کو بچانا ہے اور اس کا دودھ بھی پینے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی، مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے، میرے ساتھ دوسرا بچہ ہے جو دودھ پینے والا ہے، میں یہاں شاہی محل میں اس کو رکھوں گی تو یہ مناسب نہیں ہے، میں اپنے گھر لے جاتی ہوں. تو پھر بادشاہ کی طرف سے اجازت ہو گئی اس بچے کو لے کے جانا، اور کبھی کبھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو لانا اور دکھاتے جانا، یہ قصہ ہوا تھا. وہ اپنے گھر لے گئی، ہر قسم کی تنخواہ ان کو تھی، ہر قسم کی سہولت ان کو تھی، باضابطہ بچے کو پالنے کی، چونکہ فرعون کو اور ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ماں اور بیٹا ہے، یہ تھا کہ بھائی ایک آدمی کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے بچے کو پالنے کے واسطے، ایک فیملی کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے ایک بچے کو پالنے کے واسطے. موسیٰ علیہ السلام جب ذرا قوی ہو گئے، اور مطلب یہ ہے کہ ذرا رنگنے لگ گئے، بیٹھنے لگ گئے، تو ایک مرتبہ اہلیہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آج بچے کو لاؤ ہمارے پاس، ہم اپنے اس بچے کے ساتھ بچے کو اپنے پاس لائیں گے، اور فرعون کے پاس میں بھی لے جایا جائے گا اس کو، کیونکہ بہت شاہی انداز میں رہنے کا آدمی عادی تھا وہ، ایسا کوئی بھی کام ہونا ہے تو بہت رسم و رواج کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا تھا اس کے لیے. تو پھر یہ ہوا کہ پورے محل میں اعلان کیا گیا کہ آج بچہ آ رہا ہے، تو بی بی آسیہ نے سب گھر کے خدام کو، جتنے خاندان میں کام کرنے والے تھے سب کو کہا کہ اس بچے کی خوشی کے لیے سب کو ہدیہ لانا پڑے گا، اور اس کی ماں کو ہدیہ دینا پڑے گا، مجھے ہدیہ دینے پڑیں گے، چونکہ اصل میں ماں اس کی ہوں. تو اب یہ ہے کہ جشن کا ایسا سما ہو گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ آنے کی صورت میں اس وقت. آسیہ کے پاس میں تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی, بی بی آسیہ کو جتنے ہدایا تحفے آئے وہ, بچے کو جتنے ہدایا تحفے آئے وہ, بچے کی رضائی ماں کو جو اس وقت اصلی ماں ہے لیکن ان کے اعتبار سے جو رضائی ماں تھی دودھ پلانے والی, اس کو سارے کے سارے ہدیے دیے گئے. جب سارے ہدیے جمع ہو گئے تو بی بی آسیہ نے یہ کہا کہ میں بادشاہ سلامت سے بھی اس کو ہدیہ دلاؤں گی, کیونکہ محبت تھی نا بچے سے. تو پھر ان کے پاس لے گئے کہ صاحب آپ کو بھی ہدیہ دینا پڑے گا, دیکھو کیسا پھول کے جیسا بچہ ہے, یہ ہے وہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا وہاں پہ, تو بادشاہ نے بڑے پیار سے لے کے ان کو گود میں بٹھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی پکڑی, ایک تماچا مار دیا زور سے, اور اتنی زور سے داڑھی کھینچی کہ لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو گئی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے کھینچی کہ اس کا سر جھک گیا اور زمین کی طرف آ گیا. جو درباری بیٹھے ہوئے تھے ان کا ماتھا ٹھنک گیا, کہنے کے بادشاہ سلامت یہ گڑبڑ ہے, کچھ معاملہ دکھ رہا ہے. ہم کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو آپ کی سلطنت کو الٹ دے گا اور آپ کو ذلیل کرے گا, ہو نہ ہو یہی ہو سکتا ہے, دیکھو اس کی حرکت دیکھو. اچھا بادشاہ کے دماغ میں آ گئی بات, اس نے فوراً پولیس بلوا لی, اس نے کہا کہ اس کو قتل کرو بچہ. بی بی آسیہ آ گئی, بی بی آسیہ نے کہا کہ تم نے یہ بچہ مجھے دے دیا ہے, تمہارا نہیں, تم کو اس کا ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو. یہ کیا ہے, جب تم مجھے دے چکے ہو تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہنے لگے تم اس کی حرکت نہیں دیکھتے, اس نے حرکت کیا کی ہے, ابھی سے شروع کر دیا اس نے کام. پھر تفصیل سنائی, بی بی آسیہ تھی نہیں اس وقت میں. جب معلوم ہوا ان کو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچے ہیں, بچوں کے اندر بے شعوری ہوتی ہے, ان کو یہ تھوڑی اندازہ ہوتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ایسا کر لو کہ ایک ٹیسٹ لے لیا جائے بچے کا کہ اس نے اپنی سمجھداری سے کی ہے یا انجانے میں کی ہے. اگر سمجھداری سے کرنا ثابت ہو جائے تو پھر آپ جو چاہے فیصلہ فرما لیں, اگر انجانے میں کرنا ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بادشاہ نے مان لیا, کہنے کا ٹھیک ہے اچھا چلو امتحان لے لیتے ہیں. امتحان کیسے لیا جائے, تو اس میں ہوا یہ کہ دو قابوں کے اندر, دو ترچوں کے اندر, دو تشتریوں کے اندر, ایک قاب کے اندر انگار رکھا گیا دہکتا ہوا بھڑکتا ہوا, اور ایک قاب کے اندر موتی رکھے گئے چمکتے ہوئے, اور منگے رکھے گئے لال لال, وہ بھی چمکنے والی چیز, یہ بھی چمکنے والی چیز. تو یہ دونوں کو سامنے رکھ دیا جائے, بچہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے دیکھو. تو جب دونوں سامنے رکھے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ موتیوں کی طرف بڑھا رہے تھے. ابن عباس نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور زبردستی انگارہ ہاتھ میں پکڑوا دیا, مجھے جان بچانی تھی. تو پھر جیسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ڈالا انگار کا ہاتھ میں پکڑا, اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا, وہاں پہ ان کی زبان جل گئی. اور تب فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اگر بچہ سمجھداری سے حرکت کرنے والا ہوتا تو وہ اس کو نہ پکڑتا, وہ یہ لے کے منہ میں اپنے نہ ڈال لیتا, اس کا حال دیکھو, اس کا ہاتھ بھی جل گیا اس کا منہ بھی جل گیا. تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچی, فرعون نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بچے نے نادانی نے ایسا کر لیا ہے. اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے ملنے کے موقع پر فرمایا کہ ایسا قصہ ہوا میرے, یعنی آپ میری زبان کو کھول دیجیے اور میری لکنت کو دور فرما دیجیے. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پلتے رہے اور قوی ہوتے رہے بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے رہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی معلوم تھا لوگوں کو کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں, کیونکہ وہ بات کھل چکی تھی سی جی کے ذریعے سے. اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق گہرا تھا گھر کا, تو بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے مظالم کا سلسلہ رک گیا. جو لوگ ان کو بیگاری میں استعمال کرتے تھے, خادم کا خود میں خدمت کا کام لیتے تھے, محنت مزدوری لے کے اجرت نہیں دیتے تھے, پیسے نہیں دیتے تھے, مار دیا توڑ دیا, جیسے عام طور پر بڑے بڑے زمیندار جو ہیں وہ غریب گاؤں والوں کے ساتھ میں سلوک کرتے ہیں کہ صاحب مزدوری دے دی نہیں دے دی, جو چاہے ظلم و ستم کر لیا, اس سے بھی گرا ہوا حال تھا. تو یہ سلسلہ بہت حد تک رک گیا. اس اثنا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اچھے خاصے جوان ہو گئے تھے. دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی, ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا آدمی تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کا آدمی تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پکارا, موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, صورت حال معلوم کی, تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا وہ مظلوم تھا, جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا وہ ظالم تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعے کو جانچا پرکھا, اس کے بعد میں تنبیہ کرنے کے لیے اس آدمی کو ایک مکہ رسید کر دیا. جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس کو ایک مکہ رسید کر دیا, وہ اتنی زور سے اس پہ لگا یہ مر گیا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, ظاہر ہے کہ آمدن تو نہیں ہوئی تھی یہ غلطی, لیکن خطان تو ہو گئی نا, قتل عمد تو نہیں پایا گیا لیکن قتل خطا تو ہو گیا. قتل عمد کا مطلب ہے کسی کو مار ڈالنے کی نیت سے مارنا, یہ جان بوجھ کر مار ڈالنا ہے, اور قتل خطا یہ ہے کہ مار ڈالنے کی نیت سے نہیں مارا لیکن مر گیا, یا یہ کہ مار رہا ایک کو تھا ایک کو لگ گیا, اس کو قتل خطا کہتے ہیں. بہرحال ہوئی غلطی, موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے اور پریشان بھی تھے کہ کہیں یہ بات معلوم نہ ہو جائے. اور وہ جو اسرائیلی تھا اس سے بھی کہا کہ بھائی تجھے لحاظ رکھنا چاہیے اس کا, اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, یہ جو بھی بات ہوئی تھی. دوسرے دن کا قصہ یہ ہے کہ اس کی یعنی گشت چل رہی تھی کہ صاحب کون ہے اس کا قاتل اور کس نے مارا ہے, مرڈر کس طریقے سے ہوا ہے پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا. اتفاق سے اس آدمی کی لڑائی پھر اور ایک سے ہو رہی تھی, اس اسرائیلی کی لڑائی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی کی پھر لڑائی ایک اور آدمی سے ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ بولے پرسوں بھی لڑ رہا تھا پھر آج بھی لڑ رہا ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ تالی ایک طرف سے تو نہیں بچتی, اس کی بھی کوئی گڑبڑ ہے. تو حضرت موسیٰ نے اس کو گھورا اور کہا کہ تو بھی گڑبڑ والا دکھ رہا ہے میرے کو. تو وہ گھبرا گیا اور اس نے موسیٰ کے مار کو دیکھ لیا تھا پہلے کہ وہ کیا اثر ہوتا ہے. جیسے موسیٰ نے اس کی طرف ہاتھ اٹھایا مارنے کو تو کہنے لگے موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے بھی ایسے ہی مار ڈالو گے جیسے اس کو مار ڈالا. یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی. جب جیسے اس کو مار ڈالا بولے تو سامنے جو آدمی تھا وہ بھی فرعون کی قوم کا تھا, اس نے سن لیا تو لڑائی تو وہاں کی ختم ہو گئی, لیکن اس نے جا کے رپورٹ دے دی. اس میں اختلاف ہے کہ رپورٹ جو ہے نا آیا یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے دی یا یہ رپورٹ جو ہے وہ فرعون کی قوم کے آدمی نے دی کہ بات ان دونوں میں اس طرح سے ہوئی ہے لہٰذا پتا چل گیا کہ قوم جو ہے اس کا قاتل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہمدرد جو ہے نا بستی کے اندر رہتا تھا, ان کا پرانا دوست اور جگری دوست تھا. وجا امین اقسل مدینہ رجول یہ تھا, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا موسیٰ کے پاس. قال موسیٰ ان القوم یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. کہنے لگا موسیٰ قوم جو ہے نا تمہارے کو قتل کرنے کے لیے مشورہ کر رہی ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ, میں تمہارا خیرخواہ اور ہمدرد ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طریقے پر ان کو مصر سے باہر جانے کا انتظام کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف چلے گئے سیدھا مصر سے نکل کر, وہاں سے دور ایک شہر ہے. مدین پہنچنے سے ذرا سا پہلے جنگل شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو کنواں تھا جہاں پہ لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وہاں یہ ٹھہر گئے تھے. لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے, خود بھی پانی لے کے جا رہے تھے. تو دو لڑکیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے, انتہائی شریف دادیاں نظر آ رہی تھیں. تو مخلوق کی خدمت کا جذبہ ان میں, چونکہ پیغمبر ہونے والے ہیں تو مخلوق کی شفیق ہوتے ہی ہیں. انہوں نے ان دونوں خواتین سے پوچھا کہ ما خطبکما, تمہارا قصہ کیا ہے, تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو اتنی دیر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. کہنے لگے ہمارے باپ بوڑھے ہیں, وہ خود آ کے پانی کا انتظام نہیں کر سکتے اور ہم ان لوگوں کی موجودگی میں خود اندر جا کے نہیں کر سکتے, تو جب تک یہ لوگ پورا پانی لے کے فارغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم کو انتظار کرنا ہی کرنا ہے, ہماری باری اس کے بسب سے آخر میں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور جو کچھ ان کو پانی دیا جا سکتا تھا پانی دیا اور پھر اپنی جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے پروردگار آپ جو خیر مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. آپ مجھ پر خیر نازل, بھوکے تھے پیاسے تھے اور اجرت نہیں مانگتے. پیغمبر جو ہے نا شروع سے اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ کسی کا کام کر بھی دیے تو اجرت نہیں مانگتے, وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے. وہاں جب پہنچے اپنے گھر کو وہ دو خواتین تو ان کے ابا نے پوچھا کہ روزانہ تو تمہارے آنے کی عادت نہیں تھی, اب تم کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک نوجوان ہمیں ملا اور اس نوجوان نے ہمیں پانی پلا دیا اور ایک بچی نے ان میں سے کہا کہ وہ نوجوان انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی امانت دار ہے, لقوی امین. ان کے ابا کو جو ہے نا بہت برا لگا, کہنے کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ انہیں طاقتور ہے, انہیں امانت دار ہے, ایک نیا آدمی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا طاقتور ہونا ہم نے ایسے سمجھا کہ اس نے دوسرے لوگوں سے جلدی ہمارے بکریوں کو پانی پلا دیا, بہت پانی کھینچنے میں طاقت لگتی تھی, اور امانت دار ہونا ایسا ہوا کہ اس نے ہماری طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھی. امانت دار ہے, اس نے ہماری طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھی, اور طاقتور ہے کہ خدمت اس نے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جلدی کر دی. ان کے ابا کو بہت تاثر ہوا, انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان کو لے کر آؤ, اور ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ آپ اس کی کچھ نہ کچھ اجرت دے دیجیے, بلکہ اگر ہو سکا تو اس آدمی کو اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لیجیے, کیونکہ بکریوں کا جو سلسلہ ہے مزدوری وغیرہ کا آپ کو اس میں سہولت ہو جائے گی. تو جب ان کو بلوایا, وہاں پہنچنے کے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل سنائی کہ ایسا میں مصر میں رہتا ہوں فلاں, اپنا خاندان اندان سب بتایا اور میں ان حالات کے اندر یہاں پر پہنچا ہوا, اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے سے ایک مرڈر ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے مجھے باہر بھاگنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ نجوت من القوم الظالمین, لا تخف نجوت من القوم الظالمین, آپ اندیشہ مت کریں, آپ قوم ظالم سے نجات پا چکے ہیں اور آپ میرے پاس رہ جائیں. بعد میں پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ شعیب علیہ السلام ہیں, یہ پیغمبر ہیں. یہ جو بچیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور وہ پیغمبر تھے, تو جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ ارے میں تو ایسی جگہ پر پہنچ گیا جائے امن میں آ گیا میں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں آپ سے, بشرطے کہ آپ میرے پاس 8 سال مزدوری کرنے پر تیار ہو جائیں. 8 سال کی مزدوری گویا مہر بن جائے گی, اور 8 سال تک بکریوں کو چرانا مہر بن جائے گا میری بیٹی سے نکاح کا, میں آپ کا نکاح کر دوں گا. اور 8 سال تو شرط کے درجے میں ہے, اور اگر آپ 10 سال کر لیں تو یہ اور اچھا ہے, یہ انہوں نے کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں جو شرط آپ لگا رہے ہیں وہ پوری کروں گا, اور شرط سے جو زائد چیز ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی پوری کرنے کی کوشش کر لوں گا, یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام. تو 10 سال کے اس ایگریمنٹ کے اوپر معاملہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگ گئے. اس 10 سال کے وقفے کے بعد میں جب یہ 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر اپنے بھائی بہن سے ملنے کے لیے مصر, اور اپنے والدہ سے ملنے کے لیے مصر جانا طے کیے. اپنی والدہ سے بھائی بہن سے ملنے کے لیے, تو میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا, مجھے آئے گا 10-12 سال ہو گئے, تو جانا طے کیا. تب اپنی بیوی کو لے کر وہ واپس جا رہے تھے, راستے میں وہ قصہ پیش آیا جو سورۃ طہٰ کے شروع میں آیا ہے. یہ واقعہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا سورۃ طہٰ کے شروع میں نہیں بیان کیا گیا, اور دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اور جب راستے میں وہ پہنچ چکے جہاں پر ان کو آگ کی ضرورت پیش آئی, روشنی کی ضرورت پیش آئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت دیے جانے تک, پھر اس کے بعد میں فرعون کے پاس بھیجے جانے تک کا ذکر فرمایا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے احسانات کو ان کو جتلایا اور بتلایا کہ وہ ایک ہی کیا معاملہ ہے, وہ دعا تو تمہاری مقبول اور منظور ہے ہی, ہم تو تمہارے ساتھ بہت سلوک اور احسانات کر چکے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وفتنہ کا فتونہ کا جلد اس میں آیا ہے, اس میں فرمایا کہ یہ ہے وہ فتون جس میں موسیٰ علیہ السلام ڈالے گئے. ظاہر ہے کہ کس کس قسم کی آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے دربار میں پلے ہوئے ہیں, شاہانہ دربار میں رہے ہوئے ہیں, کھانا پینا آرام ہر قسم کی, تو عادت جو ہوتی ہے نا بہت سی چیزوں کی بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے. نبوت کے کام کے واسطے شاہی دربار والی عادتیں کہاں سے چل سکتی تھیں؟ مشقت کی عادت ہونا, نبی اپنے اوصاف کے اعتبار سے عالی ہوتے ہیں, ان میں کسی وصف کی کمی نہیں ہوتی, لیکن بعض چیزوں کی ایکسرسائز ہو کے رہنا پڑتا ہے, عادت ہونا. تو 10 سال تک بکریاں چراتے رہے موسیٰ علیہ السلام, اب اندازہ لگاؤ کتنی مشقت کی عادت ہو گئی تھی فزیکلی طور پر عادت نہیں ہوتی نا ابھی شاہی آدمی کو. تو اب 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چلائی. بکریاں اس چرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایک تو جنگل کی زندگی, سردی گرمی کی زندگی, بارش کی زندگی, اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی والی زندگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن جانور کو چرانا تھا اس جانور کے ساتھ حلم والی زندگی, اس کی عادت. بکری کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ اگر بکری کو آپ مار دیجیے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی, کمزور جانور ہیں, اور اگر آپ اس کو نہ ماریے تو وہ آپ کی نہیں مانتی, ادھر بھاگ ادھر بھاگ. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا اس کو اور اس کو بھیڑیے نے اٹھا لیا تو پھر مالک کو کیا بولنا, جنگل میں تو درندے ہوتے ہی ہیں, تو بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بکریوں کے, تو اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور وہ اپنا وہ فالو بھی نہیں کرتی اور اس پر سختی بھی نہیں کی جا سکتی. انسان جو ہے نا وہ بکری کے ویسے ہی, اصل میں انسان کا جو نیچر ہے وہ بکری سے ملتا ہوا اس معنی میں ہے کہ سختی کریں گے تو بھی گڑبڑ ہے, انہیں بکری تو نہیں ہے لیکن شیر کے ویسا اوپر آ جاتا, پھر شفقت باقی نہیں رہتی اس کے ساتھ, نرمی کرو اس کے ساتھ میں تو وہ ہاتھ کو نہیں آتا, بھاگتے رہتا ادھر بھاگ, فالو کرتا نہیں, بات مانتا نہیں. اسی وجہ سے ہر نبی سے بکریاں چروائی گئی ہیں کہ آدمیوں کو چرانا ہے تو پہلے بکریوں کو چراؤ, ان کو لے کے چلنا ہے تو اس کی عادت ڈالو کہ ان کو لے کے کیسے چلنا پڑتا ہے. گویا اس میں اس راز کو کھولا گیا ہے کہ نہ تو سختی سے مانا جا سکتا ہے, منوایا جا سکتا ہے, اور نہ اس کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے یہ خوش فہمی میں رہیں کہ نہیں وہ بات خود بخود سیدھے میری مان لیں گے, اور نہ چھوڑا جا سکتا ہے اس واسطے کہ اگر چھوڑیں گے تو انسان کا بھیڑیا جو ہے نا وہ شیطان ہے, چھوڑنا بھی نہیں ان کو کہ چلو جاؤ جہنم میں, جس کو جہنم میں جانا ہے جاؤ, جس کو مرنا ہے مرو, نہ چھوڑا جا سکتا ہے اس انسانیت. نبی کے دل میں شفقت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں, اس شفقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی ہی غلطیاں کریں کتنی بار کریں چھوڑتے نہیں وہ آدمی کو, سمجھانا منانا شفقت کرنا تو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ شیطان کے اور جہنم کے حوالے ہوں, وہ خود مانتے نہیں چونکہ ان کی سمجھ میں جلدی سے نہیں آتا, سختی ان پر کی نہیں جا سکتی ہے, تو اس طریقے سے ان کو لے کے چلتے رہنا پڑتا. تو اس میں جو سعادت والے دل ہیں وہ لے لیتے ہیں, جن کے دلوں میں سعادت بالکل نہیں ہے وہ نہیں لیتے ہیں, مگر اس کے واسطے ایک بہت بڑا مشقت والا کام ہے. اسی واسطے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل انجام دیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے بکریاں چرائی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بنائے سب کو یہ کام لگایا ہے، اور میں بھی ابو طالب کی بکریوں کو چراتا تھا، یہ حضور نے فرمایا. اور نہ صرف ابو طالب کی بلکہ ان کے ساتھ دوسروں کی بھی قراریت پر، یعنی اس کی کچھ اجرت بھی مجھے مل جایا کرتی تھی اور اس سے میں ابو طالب کے گھرانے کو چلاتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو طالب حضور کو پالتے تھے، ابو طالب حضور کو نہیں پالتے تھے، حضور ابو طالب کو اور ان کے گھر والوں کو پالتے تھے، ان کا خرچہ آپ برداشت کرتے تھے اور بچپن سے کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت علی وغیرہ کو تو خاص طور پر اپنا ربی بھی بنا لیا جب بڑے ہو گئے، تو حضرت علی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی نے، تو حضرت علی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، یعنی اپنے ان کے پالکڑے ہیں، اپنے گھر میں ان کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو غرض یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کروایا تھا، ان کو 10 سال کی لمبی مدت میں، چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو لے کے چلنے کا کام تھا. یہاں تک اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ بیان فرمایا جو نسائی میں موجود ہے وہ ابھی آدھا ہی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرعون کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کیا واقعات پیش آئے اس کی تفصیل سورۃ طہٰ میں بھی بیان فرمائی ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس واقعے کا دوسرا حصہ بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها عملي وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاعري وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك من فجعات الخير وأعوذ بك من فجعات الشر. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته. أصلح لي دنيا الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي عاقبتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واغفر لي من والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.